نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. آپ نے ابھی جو نظم سنی، یہ ہمارے حضرت والا کے بہت ہی عاشق اور بہت ہی حضرت پر مر مٹنے والے شیخ الحدیث مولانا ناصر الحق صاحب تھے، عام طور پر منصور بھی کہا جاتا ہے، لیکن کوئی نظم ان کی ایسی خالی نہیں ہے جو شیخ کی محبت جس میں نہ ہو یا اس میں ذکر نہ ہو. اصل میں شیخ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ شیخ کو محبت ہو مرید سے اس کے پیسوں اور دولت کی وجہ سے، اور نہ مرید کو کوئی لالچ ہو شیخ سے، تب یہ نسبت کام آتی ہے. یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. جب بزرگوں کی خدمت میں انسان جائے تو اللہ کو پانے کے لیے جائے، نسبت حاصل کرنے کے لیے جائے کہ اللہ والوں کی نسبت انہیں حاصل ہو جائے. اور جب آپ اچھی نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی دل میں اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے. ان کے خود کلام سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اثر بھی تو اللہ تعالی ہی نے رکھا ہے نا. کلام تو بہت سارے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ان کے کلام میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، جس کا اثر قلب پر پڑتا ہے انسان کے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اشعار نہ ہر شخص کا مزاج ہوتے ہیں، نہ ہر شخص انہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن جب ذوق پیدا ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. آپ نے نثر میں بھی ابھی حضرت والا کا بیان جو پڑھا جا رہا تھا سنا، اور پھر حضرت کے جو مرید ہیں، خاص ہیں، ان کا بھی آپ نے کلام سنا، تو عارفانہ باتیں بلا شبہ. جب اللہ رب العزت نظروں کے سامنے ہوں تو کوئی جچتا نہیں. پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، اگر اس تصور سے نماز پڑھے کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں، اصل تو یہ ہے، اور اگر یہ تصور نہ جم سکے تو کم از کم یہ تصور تو لازمی ہو کہ اللہ تعالی تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ہے اصل چیز. اور حدیث شریف میں اس کو بیان بھی کیا، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور قائم نہ کر سکو تو یقیناً اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بلا شبہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سامنے ہوتے ہیں، اور جب سامنے ہوں تو پھر کسی اور طرف خیال جاتا نہیں. اس میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب دل میں اللہ کی محبت جب دل میں ہو اور ان کا نور جب دل میں ہو تو پھر کسی اور طرف نگاہ جاتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا عشق جن کو نصیب میں ہوتا ہے تو دونوں عالم کے مزہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کا کوئی مزہ ان کی نظر میں مزہ نہیں، فقط مزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے، انہیں آتا ہے. اور فقہاء کرام نے، جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی بھی ہے کہ اکثر لوگ تو نماز، روزہ، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت حاصل ہو جائے، لیکن جو صوفیاں ہیں وہ اس لیے بھی نماز روزہ نہیں کرتے کہ جنت مل جائے، وہ تو صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ مل گیا تو جنت تو ہمیشہ ملے گی یقیناً، اور اللہ راضی نہ ہوا تو جنت کہاں سے ملے گی بھائی؟ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اچھا جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر لڑائی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم کسی کی اگر مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے, کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے, حتیٰ کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے, اپنی اہلیہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے. اب اگر دوسری طرف سے کچھ کمی بھی ہوگی تب بھی شکوہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور اگر یہ ہو کہ بھائی میں نے کی تو تو بھی کر, تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوئی. اس لیے اگر دوسری طرف سے کچھ کمی کوتاہی بھی ہو تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں تو اللہ کے لیے اس کا حق ادا کرتا ہوں, میں پابند ہوں اس کا, اللہ تعالی نے یہ لازم کیا ہے مجھ پر کہ میں اس کے بندوں سے محبت کروں, تو اسی لیے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اسی طریقے سے عامت الناس ہیں, لوگ ہیں عام طور پہ, ان سے بھی آدمی حسن سلوک اخلاق سے جو پیش آئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. کیونکہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کی عیال. دیکھیے آپ اگر شیخ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو بھی شیخ کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہوگی, چاہے اس کی اولاد جیسی بھی ہو, یہ فطری بات ہے. تو اسی طریقے سے اگر اللہ کی مخلوق سے ہمیں محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے کیسی محبت ہوگی. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ تو ہماری دسترس میں نہیں ہے اس طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت کر سکیں یا انہیں دیکھ سکیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن جو اختیار میں ہیں تو وہ ہے عیال, یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق. تو ہم وہ اللہ کی مخلوق کی سے محبت کر کے, ان کی خدمت کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک راستہ بتا دیا یہ کہ مخلوق خدا سے محبت کرو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب مخلوق خدا سے محبت کا حکم ہے تو اپنے گھر والے تو بدرجہ ہو لائیں, اب اس میں والدین بھی ہیں, اس میں بہن بھائی بھی ہیں, اس میں گھر والے بھی ہیں, اس میں بیوی بچے بھی ہیں, ان سب کی محبت یقینی طور پر ہمیں ہونی چاہیے. البتہ اگر کوئی بات ایسی نظر آئے جو قابل تعدیب ہو, ادب سکھانے والی, تو اس سے بھی آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تعدیب ہو جائے. تعدیباً بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات بچوں کو تھوڑا بہت مارا پیٹا بھی جاتا ہے. البتہ اتنی بات شریعت نے کہی کہ ایسی مار مارو کہ نشان جسم پہ نہ پڑے, یہ ٹھیک ہے. اور یہ بیوی کے لیے بھی حکم ہے, بچوں کے لیے بھی حکم ہے. یعنی اصل مقصد مارنا نہیں ہے, اصل مقصد صرف یہ ڈر پیدا کرنا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ بات نہیں مانی یا ایسا کام نہ کیا تو پھر میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. اصل مقصد تو صرف ڈرانا ہے, مارنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, تو یقیناً ہمارے لیے اچھا عمل تو یہی کہ کبھی زندگی میں ہاتھ نہ اٹھائیں. تو بہرحال بات یہ کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی فرمائیں گے. اصل تو اللہ کی رضا مقصود ہے, باقی جہاں تک جنت کا معاملہ ہے تو جنت تو اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرمائیں گے. آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جب ایک بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جس کو جو چیز پسند ہے جس پہ ہاتھ رکھ دو ان کی, تو کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے موتی پہ رکھ دیا, کسی نے سونے پہ رکھ دیا, کسی نے کسی پہ, ایک باندھی تھی اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ جس کا بادشاہ ہو گیا تو ساری چیزیں اسی کی. تو لوگوں نے تو جس نے سونے پہ ہاتھ رکھا سونا لے کے چلا جائے گا, ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہیرا لے کے چلا جائے گا. لیکن اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا, اس نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو کہا کہ بات یہ ہے کہ جس کے آپ ہو گئے اس کا سب کچھ آپ اسی کا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہیں تو وہ سب کچھ ہمارا ہے. تو اصل تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. آنے کا مقصد بھی یہ ہے, ذکر و اذکار کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. باقی مخلوق خدا کی محبت انشاءاللہ یہ انسان کو پہنچا دیتی ہے, جس طرح ذکر جو ہے ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت بھی اللہ تعالیٰ تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں لوگوں سے محبت بھی اس لیے رکھنی چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اچھا لوگوں سے تکلیفیں تو پہنچیں گی بھائی, کیونکہ ہر ایک کا مزاج ایک جیسا تو ہوتا نہیں. آپ کے ہاتھوں میں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، برابر اوپر نیچے چھوٹی بڑی ہیں. تو اسی طریقے سے مخلوق کا جو معاملہ ہے ان کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کا الگ. لیکن ان سب کی نرم گرم سہنا، اذیتیں برداشت کرنا، تان و تشنی سننا اور برداشت کرنا، جس کو میں نے پہلے پچھلے اتوار کو بیان کیا تھا، وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو آدمی صبر کرے، اور صبر کس پہ کرے گا بھائی؟ اذیتوں پہ کرے گا نا، تکالیف پہ کرے گا، تان و تشنی پہ کرے گا، اور پھر یہ کہ وَغَفَرَ، معاف بھی کر دے، صرف سنی نہیں رہے، برداشت ہی نہ کرے بلکہ انہیں معاف بھی کر دے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہیں وہ عظیمت کے کام، اور پرعزم لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، مراتب عطا فرماتے ہیں، ان سے کام بھی لیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، ان کے جو حق ہیں ان کو ادا کریں. حقوق العباد کی اسی لیے اہمیت ہے، حالانکہ حقوق اللہ بھی کم نہیں ہے حقوق العباد سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہیں، غفور الرحیم ہیں، اور وہ چاہیں گے تو اپنے حق معاف فرما دیں گے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، جب تک بندگان خدا خود معاف نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ جس کا حق ہے جو تم نے کھایا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کچھ راستے بھی بتلائے ہیں. دعائیں کرتے رہی، حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کے لیے دعا سکھا دی. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینی و حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقی، اللہم ما کان لک منہا فاغفر لی و ما کان لخلقی کا فتحملہ عنی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا. یعنی یہ دعا مانگا کرے، اے اللہ ان لک علی حقوقا کثیرۃ، کہ آپ کے بہت سارے حقوق مجھ پر ہیں، فیما بینی و بینک، جو میرے اور آپ کے درمیان، اور وہ حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقی، اور بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو میرے اور مخلوق کے درمیان. تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے بھی حق ہیں اور مخلوق کے بھی حق ہیں. اللہم ما کان لک منہا، اے اللہ وہ حقوق جو آپ سے متعلق ہیں، فاغفر لی، انہیں تو معاف فرما دیجئے. یعنی کچھ حق میں کوتاہی ہو گئی، نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی، روزے رکھنے میں کوتاہی ہو گئی، اور دیگر عبادات ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو فاغفر لی، مجھے معاف فرما دیجئے. وما کان لخلقی کا، اور جو حقوق مخلوق سے متعلق ہیں اور ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، فتحملہ عنی، تو میری طرف سے آپ اٹھا لیجئے. یعنی میری طرف سے آپ ادائیگی فرما دیجئے، یہ نہیں ہے کہ معافی نہیں، آپ ادا کرنے پر قادر ہیں، آپ چاہیں تو جو میرے ذمہ حق تھے، مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی، تو آپ ان کو اپنے ذمہ لے لیجئے. فتحملہ عنی، کیوں؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو بخشنے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں. تو یہ جو دعا ہے بہت سہارا دیتی ہے انسان کو، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ان کوتاہیوں میں مبتلا نہیں. اب چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، عزیز اقارب کے حقوق ہوں، ہمارے سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہم عزیز اقارب کو دعوت دیتے ہیں دین کی؟ یقیناً یہ بڑی کوتاہی ہے، تقریباً ہم سب میں ہی ہیں، ورنہ اصل تو یہی تھا کہ ان کو بھی دعوت دین دی جاتی، انہیں بھی دین کی طرف بلایا جاتا. مختلف ذرائع سے انسان جب مل بیٹھتا ہے تو ایک نشست ایسی ہوتی کہ جس میں دین کی طرف ان کو دعوت دی جاتی، سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا، تاکہ ہم کم از کم آخرت کا جو معاملہ تھا، جو بوجھ تھا، وہ ہم سے دور ہو جاتا. لیکن ذرا ہم اپنے اندر غور کریں، میں استثنا نہیں کرتا اس میں، ہر ایک آدمی غور کرے کہ کتنے حقوق ادا کر سکتے ہیں ہم اور کیے ہم نے کوتاہیاں ہیں. تو اس لیے جو کوتاہیاں ایسی رہ جاتی ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے درخواست کہتے ہیں کہ فتحملہ عنی، آپ ہماری طرف سے ادا فرما دیجیے. بعض اوقات بعض عزیز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ مانتے نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایک تو ہمارے بڑے قریبی عزیز تھے, انتقال ہو گیا ان کا, کئی سال ہو گئے. تو میں نے ان کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ بھئی آپ نماز بھی نہیں پڑھتے, وہ اللہ کے بندے نماز بھی نہیں پڑھتے, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرما ان کی کوتاہی. ویسے آدمی اچھے تھے بہت, لیکن یہ کوتاہی ضرور تھی ان میں. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ اگر کہیں تو میں آپ کے گھر آ جایا کروں, تو نماز میں سکھا دوں گا, کوئی اور چیز پوچھنی ہوگی تو میں بتا دوں گا جو مجھے آتی. کہنا کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہے, ابھی تو ہم بچے ہیں, سیکھ لیں گے, ابھی کوئی ہماری عمر ہے. میں نے کہا میرا انتقال کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا, 20 سال تو ہو گیا تقریباً. تو بات یہ ہے کہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ بھی ہماری ابھی عمر ہی کیا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا, لمحے کی بات ہوتی چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو حکیم عتیق صاحب آیا کرتے تھے, مجلس میں بیٹھتے تھے, یہاں بیٹھتے تھے, لیکن ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے لیکن کرم فرمایا کہ شب جمعہ انہیں مل گئی, جمعے کے بعد جنازہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ سب سے آخری عمل مغرب کی نماز سے جو ادا کر کے گئے, عشاء کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بھائی دنیا سے رخصت کیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بھائی موت کا کوئی وقت متعین نہیں, اور یہ کہ آثار نہیں تھے کہ جانے کے, کوئی آثار ہوتے ہیں کہ چلو بھائی بیمار ہے, ہارٹ کے مریض ہیں, خدا نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہے, نہیں کچھ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, حتیٰ کہ مطب کر کے آئے, یعنی مطب میں جو وقت تھا, مطب میں وقت لگایا, شام کا جو وقت ہوتا ہے اس کا, مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے. اور اتنے فٹ فاٹ تھے کہ ماشاءاللہ گھر والوں نے کہا کہ جلدی سے ہاتھ واتھ دھو لو اور میں کھانا لگاتی ہوں, انتقال ہو گیا اتنی سی دیر. تو لمحے کا پتہ نہیں چلتا ہم ہیں کس دھوکے کے اندر. ویسے تو الحمدللہ ہمیشہ کا معمول ہے, لیکن اس کے بعد سے میں نے, کل سے مجھے ان کا خیال ذہن سے جاتا نہیں. باتھ روم میں بھی جاتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی موت تو کہیں بھی آ سکتی, آدمی آ رہا اپنی حاجت کے لیے, لیکن پتہ چلا کہ وقت آخر آ گیا. اس لیے ہم عمل صالح کر کے جائیں, اور عمل صالح کیا ہے, باتھ روم میں جانے سے پہلے جانے کی دعا پڑھ لیجیے, کم سے کم عمل صالح یہ تو ہوا اور سنت پر کے مطابق ہو گیا. پھر الٹا پاؤں داخل کرنے کی, الٹا پاؤں رکھیں تاکہ سنت کے مطابق عمل کریں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھئی یہ جو عمل آپ کر کے جائیں گے تو وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے, کیونکہ وہ فطری ضرورت ہے. لیکن اگر عمل صالح کے بعد انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہی تو وجہ ہے, کہتے ہیں جب گاڑی میں سوار ہو تو دعا پڑھ لو, کہ دعا پڑھنے کے بعد کیا موت نہیں آئے گی, موت آ سکتی ہے, لیکن کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہم گاڑی میں سوار ہوئے, اللہ کا نام لیا اور جو دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلائی, ہم دعا پڑھ کر سوار ہوئے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سب نے ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھلائی ہیں, اصل میں ان دعاؤں سے بھی آدمی کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی. اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ آپ ہی میرے سفر کے ساتھی, والخلیفۃ فی الحال, اور میرے بعد میرے بچوں میں بھی آپ ہی ہیں, میں تو یہاں ہوں, بچے گھر میں ہیں, میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں یا کہیں اور سفر میں کسی اور جگہ جا رہا ہوں دور, تو اللہم انت الصاحب فی السفر, آپ ہی میرے ساتھی ہیں سفر, والخلیفۃ فی الحال, اور میرے خلیفہ ہیں آپ, میرے پیچھے جو ہیں وہ آپ ہی ہیں میرے بچوں کے پاس. اللہم انی اعوذ بک من وعصاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والبلد. کتنی شاندار دعائیں بتلائیں آپ سے. اللہم وطر عنا بعدہ, اے اللہ سفر کی مسافت کم کر دیجئے, یعنی آسانی کے ساتھ یہ سفر طے ہو جائے. یہ ساری دعائیں اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ ہم یہ پڑھیں تو ہمیں, ہمارا جو قبلہ ہے, ہمارا دل ہے, اس کا رخ اللہ کی طرف متوجہ رہے. دیکھیں نا آدمی جب دعائیں ایسی چیز ہیں, حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی غیر مسلم جب مجھے ملتا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کو بتاتا ہوں, کہ اس موقع کی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. تو بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جمع ہو جائیں اور اس موقع کے لیے بہترین سے بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے کوئی دعا مرتب کریں, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اور ان مفہوم کو نہیں پا سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. اور ہر دعا کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ نہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمت, اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے میرے لیے. مسجد میں آ گئے, آپ کا گھر ہے اور واپس جا رہے ہیں تو اللہم انی اسألوک من فضلک, اپنے فضل کا دروازہ کھول دیجئے. فضل کا تعلق دنیا سے ہے, رحمت کا تعلق آخرت سے ہے. مسجد میں جاؤ تو رحمت مانگو, مسجد سے نکلے تو فضل مانگو. تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں, اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق رہے. اب دیکھیں نا, کون سا موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ دعا نہ پڑھو. آدمی اپنی اہلیہ کے پاس جاتا, وہاں بھی دعا بھی سکھا دی, وہاں کی بھی دعا پڑھو, تاکہ ایسے موقع پر بھی غفلت نہ ہو. جو اصل مقصد کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت جائز نہیں. اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہو تب بھی ذہن میں آئے کہ یہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے, الحمدللہ والشکر للہ, وہاں بھی یہ شکر ہے. تو یہ قدم قدم پر اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعائیں بتلائی سکھلائی ہیں. بھائی بازار میں جا رہے تو یہ ہے کہ بھی دعا پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, چوتھا کلمہ پڑھ لی. اب اگر بازار میں موت آ جائے, بس میں آ جائے, گھر میں آ جائے اور ہم غفلت میں نہیں ہیں, تو انشاءاللہ پھر بے فکر ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قبر میں سوال جواب ہوں گے تو انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں ہوش میں ہوں گا اس وقت؟ کہا کہ ہاں بالکل ہوش میں ہو گئے. کہا پھر فکر نہیں ہے, پھر میں جواب دے لوں گا. اتنا اعتماد تھا انہیں اپنے آپ پر, کیونکہ ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تھا. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہیں, کوئی کام نہ کریں دنیا کی, یہ مقصد نہیں ہوتا اس کا. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ آفس میں بیٹھے ہوئے اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اپنی ڈیوٹی صحیح وقت پر انجام دے رہے ہیں, جو اوقات جانے کے آنے کے ہیں وہ آپ اپنے جو وہ بھی سب ذکر ہے اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ذکر نہ ہو, اللہ کی ذکر کہتے ہیں یاد کو, اللہ کی اس سے اگر غفلت ہو تو وقت پہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو تو وقت پورا وقت لگا کر واپس بھی نہیں آئے گا. ہمارے بھائی احمد اللہ صاحب ایک بات کہا کرتے تھے رحمتہ اللہ علیہ, کہ ہمارے آج معاملہ یہ ہے کہ 9 بجے گھر سے 5 بجے گھر پہ, ان کے جملے ایسے ہوتے تھے کہ 9 سے 5 ٹائم ہوتا نا سرکاری ڈیوٹی کا, تو وہ کہتے تھے 9 بجے گھر سے اور 5 بجے گھر پہ. تو ڈنڈی مار دی 1 گھنٹے کی جانے میں 1 گھنٹے کے آنے میں. آج کل یہی ہوتا ہے, یہ بھی تو ڈنڈی مار رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو پورے 5 بجے تک کباب پورا لگائیں اور 9 بجے وہاں پہنچ جائیں جہاں پہنچنا ہے. تو یہ اصل میں یہ دیانتداری ہے. اور دیانتداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد. تو بات یہ ہے کہ صرف نماز روزہ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے ذکر نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا, اپنے معاملات کو درست رکھنا, کسی کی فکر رکھنا کہ فلاں شخصی ذمہ داری میں نے لے لی ہے, ہر مہینے اس کو میں نے 500 روپے پہنچانے. اب یہ ذمہ داری لے لی کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہے, اگر دکھاوے کے لیے تو سب بیکار, اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پھر آپ 10 روپے سے بھی کسی مدد کریں گے تو اللہ کو وہ مقبول. پیارا, اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے طبیعت کے اندر دل میں, تو اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی ذکر و اذکار کریں جو بتائے جاتے ہیں صبح شام, کہ ذکر و اذکار پڑھیں. جیسے ابھی آپ نے سن رہے تھے کہ اگر آدمی جس گھر میں جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل مردہ ہے, مردے کے حکم میں ہو. اسی طرح گھر میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ گھر بھی قبرستان. جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو, قرآن نہ پڑھا جاتا ہو, وہ قبرستان کی طرح ہے وہ. اور جس گھر میں پڑھا جاتا ہے تو وہ آباد گھر, وہ دل بھی آباد ہے, وہ گھر بھی آباد ہے. اس لیے اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں. اوقات مرتب کرنے میں بار بار اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ نظام الاوقات بنائیے. نظام الاوقات بنانے سے یہ ہوتا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ ہر کام ہو جاتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں اس قدر پختہ تھے کہ ایک مرتبہ ان کے شیخ آئے, اور وہ وقت ان کا کچھ لکھنے لکھانے کا ہوتا تھا, تو شیخ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس وقت کچھ کام کرتا ہوں وہ کر لوں. انہوں نے کہا ضرور, شوق سے جاؤ. تشریف لے گئے اور 4-5 منٹ میں واپس آ گئے. کہا کہ بس کام ہو گیا. کہا کہ حضرت اصل تو جو معمول تھا اس کو پورا کرنا مقصد تھا تاکہ معمول نہ چھوٹے. اب اگر آج بالکل صحیح نہ کرتا تو عادت ختم ہو جاتی. اس لیے میں نے اس وقت میں جو کام میں پھر آدھا گھنٹہ کرتا تھا میں نے دو چار منٹ میں کر لیا, یعنی جتنا ہو سکتا تھا تاکہ اس وقت بیٹھنے کی جو عادت ہے وہ باقی رہے. تو یہ ہے نظام الاوقات کی برکات. تو اگر آپ وقت طے کر لیں گے کہ بھئی یہ وقت میں نے ورزش کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ وقت میں نے کھانا کھانے کے لیے رکھا ہے, یہ میں ذکر کروں گا, یہ نماز کا وقت رکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس سے اوقات میں برکت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں سہولت ہوگی. ہر کام اپنے وقت پر آپ انجام دے سکیں گے. اور ان سب سے حاصل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے, صحیح طریقے ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں, اور ہم جو کام بھی کریں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو وہ کام کر لیجئے, اگر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیجئے. بس یہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت تو بھی زیادہ ہو گیا. ایک اعلان بھی یہ کرنا تھا کہ اصل میں اب مہینے میں یہاں 3 دن مجلس ہوا کرے گی, یہ 3 ہفتے. آخری مہینے کی آخری جو اتوار ہے وہ مسجد بیت الرحمان جو سرجائن ٹاؤن کی طرف ہے وہاں پر ہوا کرے گی. وہاں کے لوگوں کا بھی کافی اصرار تھا, اس لیے پھر ان سے حامی بھر لی ہے. وہاں پر تو عشاء کے بعد ہوگی, اس لیے کہ مغرب کے بعد یہاں سے جائیں گے تو عشاء تک پہنچیں گے, وقت لگتا ہے, دور بھی ہے. اس لیے یہاں پر جو آئندہ جو اتوار آئے گی اس کو مجلس نہیں ہوگی. اور ہر مہینے میں 3 اتواروں کو, یعنی شروع کے جو 3 اتوار آئیں گی ان میں ہوگی, آخری اتوار کو مجلس نہیں ہوگی بلکہ وہاں ہوگی ان شاء اللہ. بس یہ میں نے اعلان بھی کرنا تھا تاکہ آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو. آئندہ اتوار کو مجلس یہاں نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر ہوگی ان شاء اللہ. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے, اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے, اے اللہ روشن فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے, ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہوں. اے اللہ جن کاموں سے آپ محبت فرماتے ہوں اور جو کام آپ کی نظر میں محبوب ہوں ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جن کو آپ پسند نہ فرماتے ہوں یا جن سے آپ کو محبت نہ ہو. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو جس کو جو آپ کو محبوب بھی ہو اور جو آپ کا پسندیدہ بھی ہو. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے, کرم کے معاملے فرما دیجئے, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. حکیم عتیق صاحب کی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے, اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے, حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو اے اللہ اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے عزیز اقارب کی بھی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما, اے اللہ دوست احباب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.